یہ قرآن بھی تو انلمیٹڈ علم آفر کر رہا ہے، اس کی طرف نہیں آئیں گے پلٹ کے؟ سب ہم سب کو ایکسٹرا منٹس اچھے لگتے ہیں نا، جو بھی ہماری ٹیلی کمیونیکیشن سروسز ہمیں دے رہی ہوتی ہیں، قرآن بھی تو ہمیں ایکسٹرا کریڈٹ دے رہا ہے اجر کے. جو اس کلام کو سمجھے گا اس کا ایکسٹرا کریڈٹ دنیا اور آخرت میں بڑھے گا ہی بڑھے گا، اس کو عمل میں بھی آسانی مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک لیٹر سے واضح کر دیا کہ اصل میں اللہ نے بتا دیا کہ ان کے اندر اس کی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کے اندر ہول کر سکتے، ڈک کر سکتے یا نقب لگا سکتے. اور ایک اور خوبصورتی ہے اس لفظ میں، چاہے استاؤ ہو یا استطاعو ہو، عربی زبان میں جس لفظ کے اندر یہ سین اور تا آ جاتے ہیں اس کے اندر مفہوم آتا ہے چاہنے کا. آپ کہتی ہیں نا دعائے استخارہ، سین اور تا آ جاتے ہیں، استخارتن، سین اور تا آ گیا. آپ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے استخارہ کا؟ خیر طلب کرنا، کسی چیز کے چاہنے کا مفہوم، خیر چاہنا. ابلیس کے لیے آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا تو اس نے کیا کرنا چاہا؟ استکبرا. ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا، اس نے تکبر کیا. ہاں، اس نے تکبر نہیں کیا تھا، استکبرا اس نے تکبر کرنا چاہا. کون کر سکتا ہے رب کے سامنے تکبر؟ آپ اور میں بھی اصل میں تکبر کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں سکتے اللہ کے سامنے. ابلیس کے لیے بھی یہی آیا تھا، استکبرا، اس نے تکبر کرنا چاہا. اور یہاں پر بھی یہی چیز آ رہی ہے کہ وہ کوشش کریں گے، یاجوج اور ماجوج اور احادیث بتاتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو اس چیز کو واضح کیا گیا. یہ ہے اس کلام کی ایلوکوینس جو آپ کو ملتی ہے. اور یہ قرآن کا ایک پورا علم ہے، ایلیمنٹ آف بلاغا، ایلوکوینس آف قرآن، پورا علم ہے یہ قرآن کا، جس کے اوپر وقت لگانے والوں نے خوب وقت لگایا ہے. اور اس کا فائدہ آپ کو دیکھیں کیا ہوگا، اللہ نے ایک ہی لفظ کو دو مرتبہ ریپیٹ بھی نہیں کیا تو کلام کی آپ کو وسعت نظر آ گئی. جو حفظ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ٹیکنیکلی ایک ہنٹ مل گئی. بعض دفعہ ہو سکتا ہے وہ سمجھتے استاؤ پڑھا ہے تو آگے ہمیں لہو نقبہ پڑھنا ہے یا این یظہرو پڑھنا ہے. تو حفظ کرنے والوں کو بھی ہنٹ دی گئی ہے کہ پہلی دفعہ میں پڑھنا ہے بغیر تا کے اور دوسری دفعہ میں پڑھنا ہے ود تا کے. تو یہ اللہ کے کلام کی خوبصورتیاں ہیں جو کہ کھلتی رہیں گی. ایک ہی لفظ کو دو سٹرکچرز کے ساتھ لایا گیا، بتا دیا گیا کہ اللہ نے ذوالقرنین سے ایک مارولس دیوار بنوائی اور اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ آنے والی نسلوں تک کو اللہ جب تک چاہے گا ان دو قبیلوں سے محفوظ رکھے گا. اور اس شخص نے، ذوالقرنین نے، اتنا بڑا کام کیا، ایک اتنا بڑا مونیومنٹ بنا دیا، لیکن کوئی پرسنل گلوری نہیں. آیت نمبر 98 میں فرمایا، ذوالقرنین نے کہا، قالا ھذا رحمتم من ربی، یہ صرف میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے. یہ اس پورے ذوالقرنین کی کہانی کی ٹیگ لائن ہے، دس از دا ایسنس. اس لیے کہ آپ کو پتا چوتھی کہانی جو ہے وہ ہے فتنہ طاقت کا، ٹرائل آف پاور، طاقت کا امتحان. یہی اس کہانی کا جو ہے وہ ٹاپک ہے اور یہ اس کی ٹیگ لائن ہے، ھذا رحمۃ من ربی. اگر کوئی انسان دنیا میں آج طاقت رکھتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ ضرور کنڈیم ہی ہوگا. نہیں، طاقت ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن جب طاقت اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ ہوگی جس میں ہر چیز اللہ سے جڑ رہی ہوگی تو وہ طاقت بہت پسندیدہ بن جائے گی. اور جب وہ طاقت جو ہے وہ اپنی پرسنل گلوری کے لیے، اپنے کریڈٹ کے لیے استعمال کی جائے گی تو پھر وہ ابلیس والا تکبر بن جائے گی، پھر وہ اللہ سے دور کرنے کا باعث بن جائے گی. اور ہم نے بات کی تھی، اسی مقام پر بات کر لیتے ہیں ورنہ پھر آگے بات دوسری طرف چلی جائے گی تو یاد نہیں رہے گا. یہ جو جتنی بھی آپ کو ہم جب سے کہانیاں اس سورت کی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر سائملٹینیسلی دو ورلڈس کو ہینڈل کر رہا ہے. ایک وہ جو ہمیں اپنے سر کی آنکھوں سے نظر آتی ہے جس کو آپ سین ورلڈ کہتے ہیں، اور ایک وہ جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جس میں اللہ ہے اور فرشتے ہیں اور جنت ہے اور دوزخ ہے اور جنات ہیں، جن کو ہم اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے اس وقت. وہ دوسری ورلڈ ہے جس کو آپ کہتے ہیں ان سین، غیب. اب میرا ایک سوال ہے، کیا اللہ تعالی دونوں کو کنٹرول کرتا ہے؟ کیا اللہ سین اور ان سین دونوں کو کنٹرول کرتا ہے؟ جی ہاں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سین اور ان سین دونوں کو کنٹرول کرتا ہے. صرف فرق کیا ہوتا ہے کہ اس سین ورلڈ میں اللہ کی انٹروینشن ہر مرتبہ نظر نہیں آ رہی ہوتی, ان سین میں ہمیشہ نظر آتی ہے. فرشتوں کو اللہ کا ایک ایک حکم مینیفیسٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. فرشتوں کے پاس عین الیقین ہے, اس لیے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے. اللہ نے ان کے اندر وہ مادہ نہیں رکھا, اس لیے کہ غیب ان کے سامنے کھلا ہوا ہے. فرشتے اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ کو دیکھتے ہیں. یہ جو سورہ کہف کی چار کہانیاں ہیں, اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو اللہ تعالی نے دو مقامات پر اپنی انٹروینشن کو ویزیبل کیا ہے اس سین ورلڈ کے اندر. اللہ نے کر کے دکھایا کہ یہ کام صرف اللہ ہی کر سکتا تھا, کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. آپ اصحاب کہف کی سٹوری میں اگر ان کا 300 سال تک کا سونا دیکھیں گی تو یہ کوئی اور کر نہیں سکتا تھا انسان, کہ اے 4, 6, 10 انسان جو تھے وہ 300 سال تک سوتے رہتے اور اس کے بعد بالکل ایک ہیلدی انسان کی طرح اٹھ جاتے. کوئی ان کو بیڈ سور بھی نہیں ہو رہے, کوئی ان کو بیماری بھی نہیں ہو رہی, کوئی ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ سوکھ بھی نہیں گئے, اس لیے کہ اللہ ان کو کروٹ دلوا رہا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا انٹروینشن تھا جس کو دنیا نے دیکھا. جس جس نے آبزرو کیا اس کے لیے معجزہ تھا, اور رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اللہ کی انٹروینشن اس دنیا کے اندر رہ گئی. یعنی اس کو کہتے ہیں انٹروینشن کو عربی میں کہتے ہیں تداخل. اللہ کا تداخل تھا, اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا, اظہار کیا تھا کہ یہ کام انسان نہیں کر سکتے. اسی طرح جو باغ والے کی کہانی تھی, جو باغ کے اوپر عذاب آیا تھا, چاہے وہ ٹورنیڈو تھا, چاہے وہ بارش تھی, چاہے وہ ونڈ سٹروم تھا, یہ سب چیزیں بھی اللہ ہی کے ذریعے آتے ہیں, اللہ لاتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ کا انٹروینشن تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنا اظہار کیا تھا کہ یہ کام اللہ ہی کر سکتا تھا کہ اوور نائٹ باغ تباہ ہو گئے. صحیح, دو کہانیوں میں اسی دنیا میں آپ کو اللہ کی انٹروینشن نظر آئی جو کہ انیوژل تھا. تیسری کہانی تھی موسیٰ اور خضر کی, اس کے اندر آپ کو اللہ کا انٹروینشن کلیئرلی نظر آیا تھا؟ نہیں. کشتی میں سوراخ کس نے کیا تھا؟ حضرت خضر نے. لڑکے کو کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت خضر نے. دیوار کس نے بنائی تھی؟ حضرت خضر نے. گو کہ یہ سارے کام وہ اللہ کے کہنے پہ کر رہے تھے, لیکن یہ کام کرنے والا کون نظر آ رہا تھا؟ ایک انسان نظر آ رہا تھا. اگر میں آپ سے کہتی ہوں, یا مثال کے طور پہ اپنا فون لفٹ کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں میں نے یہ فون پکڑا ہوا ہے یا اٹھایا ہوا ہے, تو کیا میرا جملہ غلط ہے؟ آپ کہیں گے نہیں, ٹھیک ہے, آپ ہی نے اٹھایا ہوا ہے, فون میں نے اٹھایا ہوا ہے. میں کہوں میں اپنے مسلز یوز کر رہی ہوں, بٹ کس نے میرے ان مسلز کو طاقت دی کہ میں یہ فون اٹھا سکتی ہوں؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا اذن کام کر رہا ہے پیچھے. آپ سب لکھ رہی ہیں, اب میں آپ سے کہوں کہ یہ کون لکھ رہا ہے؟ آپ کہیں میں تھوڑی لکھ رہی ہوں, اللہ لکھ رہا ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتا نا. اٹس انڈرسٹوڈ کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں طاقت دی, اللہ نے آپ کے کانوں کو صلاحیت دی, اللہ نے آپ کی آنکھوں کو دیکھنے کی بصارت دی, اللہ نے آپ کے ذہن کو یہ فیکلٹی دی کہ آپ جو سن رہی ہیں اس کو آپ جو ہیں وہ ٹیکنیکلی ریسپونڈ کر رہی ہیں اور اس کو کمپریہینڈ کر رہی ہیں اور پھر اپنی رائٹنگ میں لے کر آ رہی ہیں. ڈیفینیٹلی ہر سٹیپ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے, اللہ کی انٹروینشن سے ہو رہا ہے. لیکن اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ یہ کون لکھ رہا ہے, آپ کہتی ہیں یہ میں نہیں لکھ رہی, اللہ لکھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. آپ کے بیک آف دا مائنڈ تو بات رہے گی کہ اللہ کروا رہا ہے, لیکن نظر آنے میں انسان کر رہا ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے؟ اچھا چوتھی کہانی بھی دیکھ لیں, ذوالقرنین کی. دیوار کس نے بنائی تھی؟ ذوالقرنین نے بنائی تھی. صحیح, نظر آ رہا تھا نا انسان کام کر رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں, اس دنیا میں ہمارے زیادہ تر کاموں میں اللہ کی انٹروینشن واضح نہیں ہوتی. آپ کو سامنے انسان نظر آتے ہیں, یا آپ کو اپنا آپ نظر آتا ہے, یا آپ کو اور انسان نظر آتے ہیں جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب انسان کو مستقل اللہ اس طرح سے بار بار نظر نہیں آ رہا ہوتا, اور انسان اللہ سے جڑا ہوا بھی نہیں ہوتا, اللہ کے کلام کو سمجھ بھی نہیں رہا ہوتا, احادیث سے اپنے ایمان کو مضبوط بھی نہیں کر رہا ہوتا, تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان انسانوں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, اور کس کو بھول جاتا ہے؟ اللہ کو بھول جاتا ہے. اور یہ ہوتا ہے جتنا انسان اپنی صلاحیتوں پر اور اپنے جیسے انسانوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اتنا وہ اللہ کی انٹروینشن کو بھولتا جاتا ہے. آپ دیکھیں دو کہانیوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی انٹروینشن کو واضح کیا, تیسری کہانی میں موسیٰ اور خضر کی کہانی میں اللہ نے ایک انسان سے کام کروایا, لیکن وہ غیب کا پردہ ہلکا سا اٹھا کے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم سب کو بتا دیا کہ ہر انسان جو کام کرتا ہے اس کے پیچھے ایک اللہ کی بڑی گرینڈ پلاننگ کام کر رہی ہوتی ہے. ہلکا سا وہ کرٹن غیب کا لفٹ کیا گیا تھا. چوتھی کہانی میں آپ کو پھر نظر آ گیا کہ یہاں پر ڈور اللہ نہیں تھا, ڈور انسان کے ہاتھ تھے. ذوالقرنین کام کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم کام کر رہی تھی اور یہ قوم کام کر رہی تھی. اور یہ جو یونیک کمبینیشن اللہ نے ذوالقرنین کو دیا تھا, جو آپ کو میں نے کل بتایا تھا, دو کوالٹیز جو کہ ریئر ہیں ذوالقرنین کو ملی تھی, وہ کون سی تھیں؟ پاور اینڈ گائیڈنس, طاقت یعنی اقتدار اور ہدایت. انہوں نے یہی کہا تھا نا, ات با سبابا, اللہ نے ان کے لیے کہا تھا ثم ات با سبابا, اس نے اپنے اسباب کی پیروی کی. کیا مطلب تھا؟ جتنے مینز اللہ نے دیے تھے, اور سبابا نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایمبیگوس ہے, اللہ نے بہت سے مینز دیے ہوئے تھے, لیکن اتبا سبابا یہ بتا رہا ہے کہ ان کو جتنے بھی مینز دیے تھے انہوں نے ان کا بھرپور استعمال کیا. یہ پوائنٹ سمجھ آیا؟ اللہ نے جتنے بھی ریسورسز دیے تھے انہوں نے اس کا بہترین استعمال کیا. آج بعض اوقات مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مومن ہونے کا مطلب کیا ہے, کہ ریسورسز سے اور دنیا کی ترقی سے اور دنیا کی انڈسٹری سے اور دنیا کے فائنانس سے اپنے آپ کو غار میں بند کر لو, کونوں میں جا کے بیٹھ جاؤ, جنگلوں میں بیٹھ جاؤ. جس کے پاس مال نظر آتا ہے ہمیں کبھی یقین بھی نہیں آتا کہ یہ انسان بھی جو ہے یہ نیک اور متقی ہو سکتا ہے. دیز آر جنرل وائبز ان آر سوسائٹی. لوگ مالدار لوگوں کو نیک انسان نہیں سمجھتے ہیں. ہمارے آس پاس یہی ماحول ہے. حالانکہ اللہ یہاں کیا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ریسورسز دیے تھے انہوں نے فل اسٹرینتھ میں ان کو استعمال کیا. یہی وجہ ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے دولت سے ٹو سم ایکسٹینٹ اس طرح نفرت کرنی شروع کی کہ اللہ نے جس کو آخرت سے اٹیچ کر دیا اس کو دنیا کی کیا ضرورت ہے, ضرورت ہی نہیں اس کو دنیا کی, وہ بس اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب آپ کے پاس علم نہیں تھا, علم حاصل نہیں کیا گیا, آگے ترقی نہیں کی گئی, جب ترقی نہیں ہوئی تو قومیں پیچھے رہ گئیں. آج مسلمان پیچھے کیوں ہیں؟ آج مسلمانوں کی انڈسٹری اس لیول کی کیوں نہیں ہے جیسی فرسٹ ورلڈ کی انڈسٹری چل رہی ہے؟ آج مسلمان جو ہیں وہ بہت سے معاملات میں پیچھے کیوں ہیں؟ یہی وجہ ہے مسلمان سمجھ نہیں سکے کہ اللہ نے جو ملک مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیے ہوئے ہیں اس میں کتنا سببن موجود ہے. مسلمان انسانوں سے لے کر مسلمان ملکوں کے لینڈ تک ریسورسز سے بھرپور ہیں, لیکن ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہمیں اتبا سبابا نہیں آتا, ہمیں اسباب کو فالو کرنا نہیں آتا, ہمیں ریسورسز کو ہارنس کرنا نہیں آتا. ہم کسی نہ کسی جو ہے وہ بیماری کا شکار ہیں, مینٹل بیماری کا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے, اللہ اپنا فرشتہ بھیجے گا کام ہو جائے گا. جب تک مسلمان امت کھڑی نہیں ہوگی, جب تک وہ ہیومن ریسورس کو پراپرلی اور اپنے لینڈ ریسورس کو پراپرلی استعمال کرنا نہیں سیکھے گی. ذوالقرنین نے یہاں یہ نہیں کہا جب اس قوم نے کہا کہ ہمیں یاجوج اور ماجوج تنگ کرتے ہیں, بلکہ یاجوج اور ماجوج سے جب تنگ ہو رہی تو اس قوم نے بھی یہ نہیں کہا آپ بڑے نیک انسان لگتے ہیں, آپ کو لگتا ہے بہت اللہ کے قریب ہیں, دعا کرے نا ہمارے لیے. چلو جی, ان کو تو دعا پہ لگا دیا, ہمارے جیسے تو تسبیح جائے نماز لا کے پکڑا دیتے ہیں, کونے میں بیٹھ جائیں, اب آپ پوری رات سوئیں گے نہیں, ہمارے لیے آپ جو ہیں وہ دعا کریں گے. یہ تو نہیں کہا انہوں نے. نازل قرآن نے کہا یا اللہ پلیز ایک دیوار نازل کر دے, اور پوری رات بیٹھ کے بس یہی دعا کر رہے ہیں یا اللہ ایک دیوار نازل کر دے. کیا کیا انہوں نے؟ ریسورسز کا استعمال کیا, اور جس عقل کو اللہ نے دیا تھا اس عقل کو اللہ ہی کے راستے میں فرما برداری کے استعمال کیا. آج مسلمانوں کو اس کی ضرورت ہے. وی نیڈ دا کمبینیشن آف سیکولر نالج اینڈ دا ریویلڈ نالج. آپ دنیا کے علم کو ترک نہیں کر سکتے ہیں, اور آپ کو دنیا کے علم کو صرف حاصل نہیں کرنا ہے. یاد رکھیں, دنیا کا علم, سیکولر علم, اگر اللہ کی دیوی شریعت کے بغیر ہوگا اٹس اے ایول نالج. میں بتا رہی ہوں آپ کو, ہمارے بچے ایول بنیں گے, ایول جینیس بن جائیں گے, دنیا ہارنیس کر لیں گے لیکن اللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور جب اللہ تک نہیں پہنچیں گے تو چاہے دنیا بھی ہارنیس کر لیں, وہ دنیا کا ہارنیس کرنا ان کو انسانیت کو فائدہ دینے کا لانگ ٹرم پر باعث نہیں بنے گا. اور یہ ہماری ایک بہت بڑی ویکنیس ہے جس کو ہمیں اس جگہ سے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کو ذوالقرنین کی کہانی میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو میٹلز کے بارے میں بھی معلوم تھا, आपको पता चलता है कि इनको इंजीनियरिंग भी आती थी, इनको कंस्ट्रक्शन का भी आइडिया था, इनको प्रोसेस मालूम था. ये नहीं कि पहले जमीन पर लाके मोल्टन कॉपर डाल दिया, उसके बाद फिर लकड़ियां डालें, उसके बाद फिर आयरन शीट्स डालें, उसके बाद सोच रहे हैं अच्छा अब क्या करूं, अच्छा अब क्या करूं. नहीं, प्रॉपर इल्म था. तो आपको अपने बच्चों को ये बात बतानी है कि इल्म हासिल करने से इस्लाम मना नहीं करता. हमारे बच्चे यह समझते हैं कि जब दीन की तरफ लाया जाएगा तो शायद उनकी दुनिया उनसे छीन ली जाएगी. नहीं, इस्लाम नहीं ये कहता. इस्लाम कहता है इसी दुनिया में रहो, मेरी फरमाबरदारी के साथ रहो, अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ रहो, चीजों को वैसे ही इस्तेमाल करो जैसा कि अल्लाह ने कहा है. इन्होंने भी यही कहा था, मा मकिन्नी फी ही खैर, अल्लाह की दी हुई ताकत ही असल में खैर है. तो दुनिया के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करना और राइट एटीट्यूड के साथ इस्तेमाल करना ये अहम है. वरना क्या रिसोर्सेस बाग वाले के पास नहीं थे? रिसोर्सेस बाग वाले के पास भी थे. और कैसे रिसोर्सेस थे? आप और मैं पढ़ आए हैं कि कई आयात के अंदर उसके रिसोर्सेस को डिस्क्राइब किया गया था. रिसोर्सेस बाग वाले के पास भी थे. मसला क्या था? गलत एटीट्यूड का मसला था, गलत तकब्बुर था जो उसके दिमाग में भरा हुआ था, वो इशू था. तो ज़ुल्कुरनैन ने कहा कि ये क्या है इतना बड़ा काम करने के बाद, हाज़ा रहमतुन मिर रब्बी. ये नहीं कहा कि ये मेरी ग्रेट अकम्पलिशमेंट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इसकी वजह से इलेक्शन जीत जाऊंगा. हाज़ा रहमतुन मिर रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है. वरना यूजुअली आप देखें हमारे यहाँ जब लोग इस तरह के मॉन्यूमेंट्स या कंस्ट्रक्शंस या कोई इस तरह का जो है वो एरिया बनाते हैं, तो उसके बाद फिर वो अपनी ही ताकत के इजहार के लिए अपनी तारीफ के पुल बांधते रहते हैं. और जिसको कहते हैं ना अपनी ही हुसन का दीवाना बना फिरता हूं, आपको अपने इर्द गिर्द सारे ताकत के इख्तियार रखने वाले लोग जो है वो इसी बीमारी का शिकार नजर आते हैं. स्पीच कम होती है और मैं ज्यादा होता है. आई मी एंड माई सेल्फ, बस ये इन्हीं तीन लोगों को जानता हूं मैं, और मैं किसी को नहीं जानता. आई मी एंड माई सेल्फ, ये चीज आपको यहां नजर नहीं आ रही. इन्होंने क्या कहा? फ़ाइज़ा जा अवा अदु रब्बी, जब मेरे रब का वादा आएगा. अब आप सोचें जरा, इतने महीने और इतने दिनों लगा के और हफ्तों लगा के दीवार बनाई होगी मशीनरी के बगैर, सारी हाथों से काम हो रहा है, मैन पावर से काम हो रहा है, और वो लोग सामने खड़े हैं जिनके लिए प्रोटेक्शन बना के दिए, वो कितना खुश हो रहे होंगे. आप जब महीनों लगा के कोई काम करते हैं और फिर उसके बाद आप उसका एंड रिजल्ट देखते हैं, तो वो आपके लिए कितना एनकरेजिंग होता है. आप सोचेंगे सामने खड़े होकर ये नहीं कह रहे कि देखें इससे क्या होगा फायदा, आपकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, आपका ट्रेड अच्छा हो जाएगा, उसके बाद आपके पास लोग बिजनेस लेकर आएंगे. जी नहीं. क्या कहा ज़ुल्कुरनैन ने इतनी बड़ी मजबूत दीवार बनाने के बाद? फ़ाइज़ा जा अवा अदु रब्बी, जब मेरे रब का वादा आएगा, जअलहु दक्का, मेरा रब इसको टुकड़े टुकड़े कर देगा. कोई कहता है ऐसे? हम घर बनाते हैं, हमारे घर और इस दीवार का कोई मुकाबला नहीं है. आप सोचें, आप घर में दाखिल होने से पहले कह रही हैं जब तक मेरे रब का हुक्म होगा ये कायम रहेगा, उसके वरना इसके बाद ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा. हम कहे तोबा तोबा अस्तग़फिरुल्लाह, कैसी बातें जुबान से निकाल रही हो. ये इन्होंने क्या बदशगुनी की बात की थी? हम फौरन कहते हैं बदशगुनी की बात मुंह से निकाल दे. शगुन जो है वो हमारे अल्फाज से ज्यादा हमारे अमाल में है. हमारे गुनाहों का शगुन हम पर इम्पैक्ट करता है, अल्फाज में कोई शगुन नहीं होता, याद रखें. वरना ज़ुल्कुरनैन इतना बड़ा मार्वलस मौजज़ा बनाने के बाद जो है वो ऐसी बात क्यों कहते कि जब मेरे रब का फैसला आएगा, जअलहु दक्का, वो उसको टुकड़े टुकड़े कर देगा, वका अना वअदु रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा सच्चा है. इतनी मेहनत से दीवार बनाई, इतने परफेक्टली मींस इस्तेमाल किए, मुकम्मल मींस इस्तेमाल किए, इंजीनियरिंग इस्तेमाल की, लेकिन वाज़े कर दिया कि जब मेरा रब चाहेगा इसको टुकड़े टुकड़े कर देगा. अच्छा, फिर हो सकता है कोई ये सुन के ये ख्याल करे कि जब अल्लाह ने टुकड़े टुकड़े ही करना था तो क्या जरूरत थी इतनी मेहनत करने की. आ सकता है ना ख्याल किसी को कि जब अल्लाह ने इस सबको टुकड़े टुकड़े ही करना था तो मेहनत करने की क्या जरूरत थी. जैसे बास लोग कहते हैं जब एक दिन मरना ही है तो यहां जमा करने का क्या फायदा, यहां खाने पीने का क्या फायदा. ये बिल्कुल ऐसे है कि आप में से हर एक को मुझ समेत मालूम है कि हमने कल मरना है. सही पता नहीं है अभी मरना है, अगले दिन मरना है, कि 10 साल बाद मरना है, या 20 साल बाद मरना है, या कब मरना है. तो हम कहें कि पता तो है मरना है, छोड़ो अब आज से क्या खाना खाऊं, मैं खाना ही नहीं खाती. क्या ये अकलमंदी है? हम में से हर एक को अपना अगला लम्हा नहीं पता, مگر چاہے کھانا ہو یا کپڑا ہو یا رہنا ہو ہم بہترین کرتے ہیں, یہی کرتے ہیں نا. یہی اللہ نے ہماری ان چھوٹی ایگزامپل سے ہمیں دنیا چلانے کے اصول دیے ہیں. جیسے اللہ جب چاہے گا دنیا کو بگاڑ دے گا, مگر یاد رکھو جیسے تم اپنا اگلے میل کی تیاری بہترین کرتے ہو, اپنا ڈریس بہترین بناتے ہو, اپنا گھر بہترین بناتے ہو, اپنی طرف سے اس دنیا کو رہنے کے لیے بہترین جگہ بنانا تمہارا کام ہے. وہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ اس کو کب تک قائم رکھتا ہے اور کب اس کو تباہ کر دیتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہیں جو ٹھیک کیے جا رہے ہیں, یہ کہانیاں نہیں ہیں. اس کے اندر فلسفی ہے پوری مائنڈ سیٹ کی اور پرسپشنز بدلنے کی. اور لوگوں کے پرسپشنز ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں پڑھے لکھے مسلمانوں کی ضرورت ہے, ورنہ یہ جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جب سب ایک دن تباہ ہونا ہے تو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ آپ کو لوگوں کی زبانوں سے سنتے ہوئے ملتے ہیں. لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, لوگ ایسے اعتراضات کرتے ہیں, اچھا کہ جب تمہیں پتا ہے سب ختم ہی ہو جائے گا تو پھر اتنا ہنستی کیوں رہتی ہو, اچھا بھائی اب رونا شروع کر دیتے ہیں. یہ حقیقت ہے. آج لوگوں کو اللہ کے قریب لانے کے لیے چند ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے جو قرآن کو سمجھیں. آپ ہر ایک, آپ میں سے ایک ایک اپنے اپنے خاندان کے اندر اپنا اسلام کا امبیسڈر بننے کا رول پلے کر سکتا ہے. آپ اپنے اپنے خاندان کو امیجن کریں کتنی اسلام کے بارے میں مس کنسیپشنز ہیں. ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کہ وہ کسی قرآن کی کلاس میں جا کے بیٹھیں گے تو پھر ان کو سمجھ آئے گی. ہاں یہ اچھی بات ہے کہ آپ وہ کسی قرآن کی کلاس میں بٹھا دیں, لیکن آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے. آپ کی زبان سے بھی تو سن سکتے ہیں, آپ کہیں گے لو مجھے سن لیا انہوں نے. ہاں یہ بے حقیقت ہے, لیکن یہ کہ جب آپ کہیں گی اس وقت شاید وہ پریٹینڈ نہ کریں کہ ان کو سمجھ آیا ہے, سوچنے پہ مجبور ضرور ہوں گے, سوچیں گے ضرور. تو یہی چیز یہاں مینشن کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے, اس دنیا کا اصول ہے کہ انسان یہاں اس دنیا کو بہترین بنانے کے لیے محنت کرے, اللہ کی شریعت پر قائم رہے اور عاجزی کو مت چھوڑے. عاجزی یہ ہے جو ذوالقرنین کی تھی کہ جب میرا رب چاہے گا اللہ اس کو ختم کر دے گا. اور اپنا ایک عادت بنا لیں, ہر نعمت میں اللہ کا پہلے نام لیں, بعد میں کسی کی تعریف کریں. مثال کے طور پر چھوٹی سی بات, آپ بیمار تھیں یا آپ کا بچہ بیمار تھا اور آپ کو بہت سے ڈاکٹرز بدلنے پڑے, لیکن فائنلی آپ جس ڈاکٹر کے پاس گئیں اس سے آپ کے بچے کو بہت اچھی جو ہے وہ شفا مل گئی. تو اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ اللہ نے میرے بچے کو ان ڈاکٹر سے شفا دے دی, کہیں الحمدللہ میرے بچے کو ان ڈاکٹر سے شفا مل گئی. کوئی ایک پراپر ایٹیکیٹ اللہ کی تعریف کا استعمال کریں, الحمدللہ میں نے یہ کام کر لیا, الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا. یہ ہمارے ڈے ٹو ڈے کی لینگویج ایٹیکیٹس ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے, مگر ہم کیا کریں کہ ہمارے بچوں کو اسکول کالجز میں یہ اسلامک فریزز بولتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے اور ہم خواتین کو اپنے بہت سے سرکلز میں یہ اسلامک فریزز بولتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. اپنی قرآن کی کلاس میں ہوتے ہیں چھینک آتی ہے کہتے ہیں الحمدللہ, اور کہیں کسی کارپوریٹ پارٹی میں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ایکسکیوز می, کس بات کا ایکسکیوز بھائی, آپ نے کیا غلطی کر دی جب آپ کو ایکسکیوز کرنا ہے, یا آپ نے کیا ایسے کام ہم نے کرنے کو کہا کہ آپ کیا مجھے ایکسکیوز کرتے ہیں, کس بات کی شرم ہے, کیوں امبیرس مسلم بنتے ہیں, کب تک اپنے دین پر شرماتے رہیں گے, کب تک اپنی حقیقت پر شرماتے رہیں گے. کیا انسان اپنے ماں باپ سے شرماتا ہے؟ اور حقیقت ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ سے شرماتے ہیں. کس طرح سے شرماتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو انٹروڈیوس نہیں کرانا چاہتے. ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں اور ہماری تاریخ سے چلے آ رہے ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے اور جب سے مسلمانوں کو فیشن کا دورہ پڑا, پاکستان میں جب ماں باپ بوڑھے آئے تھے, وہ ماں جو کہ برقع پہنتی تھی اور وہ باپ جن کی داڑیاں تھیں, اپنے والدین سے سرا سنیے کہانیاں, بعض اوقات ان کو سرونٹ کوارٹرز میں رکھا گیا ہے اور ان کو نوکر کہہ کے مینشن کیا گیا ہے, اس لیے کہ یہ ہمارے لیونگ سٹینڈرڈ سے بہت نیچے ہیں. تو ہم ان کو اپنے ساتھ کیسے ایسوسیٹ کر سکتے ہیں؟ آج بھی یہ ذہنیت ہے. آج جن بچوں کی مائیں نقاب لگاتی ہیں اور جن بچوں کے والدین داڑھی والے ہیں, سارے بچے تھوڑی ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ سوچیں بچے ماؤں کو اسکول لے جانا کیوں نہیں پسند کرتے, بچے ماؤں کو اپنے ساتھ اپنے فرینڈس کے آؤٹ ڈورس لنچز کے اندر لے جانا کیوں نہیں پسند کرتے, ارے یہ سب کیا سوچیں گے میری امی پردہ کرتی ہیں. یہ امبیرسمنٹ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اور آج کا امبیرس مسلم اس امت کو نقصان پہنچانے میں اپنا بہت ہی زیادہ لیتھل کردار ادا کر رہا ہے. اللہ ہم مسلمانوں کے اندر اسلام کی لائلٹی اور اسلام کی حمیت پیدا کرے. تو تو ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمۃ من ربی, اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کی اس محنت کی وجہ سے جو یاجوج اور ماجوج تھے ان کو اس دیوار کے پیچھے بند کر دیا. اور یہ جو ذوالقرنین نے کہا تھا کہ جب میرا رب چاہے گا جا اللہ دک کا اس دیوار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا, اس سے مفسرین کہتے ہیں اس میں نشانی کیا ہے کہ اللہ یاجوج اور ماجوج کو ایک دن باہر نکالے گا. ہمیشہ کے لیے یہ دیوار جو ہے بنی نہیں تھی, اس نے یہ نہیں کہا تھا ذوالقرنین نے کہ یہ دیوار ہمیشہ کے لیے بن گئی, اس نے کہا تھا جب میرا رب چاہے گا یہ دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی, اور اس کے بعد ظاہری بات ہے یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ باہر نکل آئیں گے. قرآن میں یہ جو الفاظ آئے ہیں وعدو ربی, وعدو ربی کیا ہے؟ وعدو ربی سے مراد یہ ہے قیامت کے قریب کی نشانی. اور وہ کیوں سکالرز کہتے ہیں کہ قیامت نہیں بلکہ قیامت کے قریب کی نشانی ہے؟ اس لیے کہ دیوار گرنے کی بات ہو رہی ہے اور یہ دیوار قیامت سے پہلے گرے گی. قرآن میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر دو مقام پر آیا ہے, ایک مقام وہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الکہف میں, اور ایک مقام ہے سورۃ الانبیاء میں. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 میں اور 97 میں آتا ہے, میں آپ کے سامنے 96 پڑھوں گی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی 96 میں کہا حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج, جب اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کے کو کھول دے گا یعنی یہ دیوار گر جائے گی, وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ, اور وہ ہر ایلیویشن سے زمین پر اتریں گے, ہر اونچائی سے نیچے اتریں گے. اور ہر اونچائی سے نیچے کیا اتریں گے؟ واللہ عالم اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا مفہوم ہے, لیکن بہرحال اللہ کا وعدہ جو یہاں پر آیا ہے وعدو ربی, وہ وعدو ربی ہے اس دیوار کے گرنے کا وقت جو قیامت سے پہلے آئے گا. ایک مرتبہ حضرت زینب بنت جہش کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تھوڑے پریشان تھے, تو حضرت زینب بھی ان کو دیکھ کر پریشان ہو گئیں. اللہ کرے کہ ہم بھی ایسی بیویاں بن جائیں کہ جب شوہر پریشان ہو تو ہم بھی پریشان ہو جائیں. ہم کہتے ہیں ہاں ہاں رہتے ہیں پریشان تو رہیں, ہر وقت ہی پریشان رہتے ہیں, اللہ نہ کرے ایسا ہو. تو حضرت زینب بنت جہش کہتی ہیں کہ وہ رسول اللہ کو پریشان دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب, انہوں نے کہا کہ عرب کے لیے ہلاکت ہے اس وقت کے لیے, اس گھڑی کے لیے جو قریب آ لگی ہے. اور عرب کیوں کہا تھا؟ اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ یہاں عرب اس لیے کہا تھا کیونکہ اس وقت میں جس وقت اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی اس دور میں میجورٹی مسلمانوں کی عرب میں تھی. آج یہ حدیث ہر مسلمان پر اپلائی کرتی ہے, ہر اس مسلمان کے لیے تباہی ہے جس کے لیے گھڑی قریب آ لگی ہے. یعنی بتانے کا مقصد کیا تھا کہ ایک وقت بہت تیزی سے آ رہا ہے اور ایک حقیقت بہت تیزی سے مسلمانوں کو اپروچ کر رہی ہے. یعنی آپ کا اشارہ تھا یاجوج اور ماجوج کی طرف, آپ نے فرمایا قد فتحت من رد من یاجوج اور ماجوج, یقیناً یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں ردم میں جو ہے وہ اس کو کھول دیا گیا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا یوں کر کے کہ اس کو اتنا کھول دیا گیا ہے, اور ایک میں آتا ہے کہ آپ نے اتنا اشارہ کیا سرکل بنا کے کہ اس کو اتنا کھول دیا گیا ہے. حضرت زینب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ جب باہر آ جائیں گے تو سارے مسلمان جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں یہ تباہی پھیلائیں گے لیکن اللہ کچھ کو بچا لے گا. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت شروع نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 سائنز دیکھ لو, 10 علامات قیامت کی جو کہ علامات کبرا کے طور پر آتی ہیں, جب تک وہ واضح نہ ہوں گی تم قیامت کو نہیں دیکھو گے. اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث آتی ہے آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک یاجوج اور ماجوج کا باہر آ جانا ہوگا. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ ہوگا, اس کو انہوں نے بھی ایسے ہی مینشن کیا ذوالقرنین نے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے بچا کر رکھے. یاجوج اور ماجوج پر اتنی ڈیٹیل آپ کو ملتی ہے قرآن کی آیات یہی دو مقامات کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے کہ اس کے اوپر پورا کورس ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یاجوج اور ماجوج اور دجال کنیکٹڈ ہیں آپس میں. ہم یہاں بہت ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے بیکاز ہمارے پاس شارٹیج آف ٹائم ہے. اگر کبھی ہم نے انشاءاللہ آفر کیا تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو بلا لیں, لیکن یہی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دجال سے, اور کیونکہ دجال سے کنیکٹڈ یاجوج اور ماجوج ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کو کہا ہے. حالانکہ ہم میں سے کوئی اس وقت دجال کو تو نہیں دیکھ رہا, اور بہت سے لوگ ہزاروں سال سے لوگ جو ہیں وہ کئی سو سال سے مسلمان ختم ہو چکے, لیکن وہ بھی اسی شر سے پناہ مانگا کرتے تھے. آپ وہ دعا پڑھتی ہیں, اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں مینٹلی پریپیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ اس سے پہلے اپنی تیاری کر لو. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان ان اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں پڑھتا ہے, جب دجال کے بارے میں پڑھتا ہے, جب یاجوج اور ماجوج کے بارے میں پڑھتا ہے, یاجوج اور ماجوج انسان ہیں, بیسٹ نہیں ہیں. ہمارے یہاں بہت سی متھس بلا وجہ کی آ گئی ہیں, انسان ہیں وہ اور ہم انسانوں جیسے ہی ہیں, صرف یہ کہ جنگلی ہیں, کینیبلز ہیں, خون خوار ہیں, اس طرح کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دجال اور یاجوج اور ماجوج کا اتنا ذکر اور اتنی دعائیں ان سے بچنے کی ہمیں اس لیے سکھائی ہیں تاکہ ہمارا آج کا پرسپیکٹو ٹھیک ہو. مثال کے طور پر آپ کو اور مجھے یاجوج اور ماجوج فتنہ لگتے ہیں نا, یا آپ اور میں یہ کہیں کہ نہیں یاجوج اور ماجوج سے زیادہ مجھے اپنے خاندان فتنہ لگتا ہے. بعض عورتیں بولتی ہیں اسے, لیکن ہمیں یاجوج اور ماجوج کی حقیقت نہیں معلوم جب بھی ہم اپنے خاندانوں سے ان کو کمپیئر کرتے ہیں. دیر از نو کمپیریزن. اللہ تعالیٰ یہ مجھے اور آپ کو یاجوج اور ماجوج اور دجال کا ذکر کر کے, یہ قیامت کی نشانیوں کا ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے خاندان مشکل لگتے ہیں, تم سے اس سے بڑی مشکلات تم پر آنے والی ہیں. تم سے اپنے سسرال ہینڈل نہیں ہوتے, تمہارے اوپر ایسے حالات آنے والے ہیں کہ تم سے وہ ہینڈل ہی نہیں ہو پائیں گے. اور سسرال کو تو پھر تم ہینڈل کر سکتی ہو, لیکن یہ کہ اگر یہ فتنے ایک دفعہ آ گئے تو یہ انسان کے کنٹرول سے بالکل باہر ہوں گے, انسان نہیں ان کو کنٹرول کر سکے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو مینشن کرتا ہے تاکہ یہ اتنی بڑی مشکلات ہم جب پڑھیں تو ہمیں اپنی آج کی مشکلات معمولی لگے. آپ جب کسی کو بہت مشکل میں دیکھتے ہیں تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی نعمت کا احساس تو ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں. آپ اپنے بچوں کو کسی ایسے ایریاز میں لے کر جاتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ لگژریس لائف سٹائلز نہیں ہیں اور وہ معاشرے کا ایک پسا ہوا طبقہ ہے, آپ کے بچے کتنے ہی زیادہ اگنور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں, دل میں ان کی نعمت کا احساس ضرور آتا ہے کہ الحمدللہ ہم یہاں نہیں رہتے ہیں, اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا. تو اللہ تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کا ذکر بھی اسی لیے کیا ہے تاکہ سمجھے کہ آج کی جن چیزوں کو ہم مشکل اور آزمائش اور پریشانیوں کا باعث سمجھ رہے ہیں, یہ کچھ نہیں ہے اس پریشانی سے جو اس وقت انسانیت کے اوپر آنے کے لیے تیار کھڑی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا, اخرج من ذریتی کا لی جہنما, اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے لوگوں کو نکالو. اور یہ کافی لمبی حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یاجوج اور ماجوج اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدم کی اولاد ہیں, انسان ہیں, بیسٹ نہیں ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ انسان ہیں, لیکن اس وقت ہمارا بلیف ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے, کیونکہ صحیح احادیث یہ بتاتی ہیں اس وقت یاجوج اور ماجوج ایکسپوزڈ نہیں ہیں دنیا کے اندر, آئسولیشن میں ہیں. تو کسی بھی ریس, ہیومن ریس کو دیکھ کر جو جن کو آپ جانتے ہیں, آپ ان کے اوپر یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ یاجوج اور ماجوج ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول کی صحیح احادیث ہیں کہ اس وقت یہ قوم, جب تک کہ وہ دیوار نہیں گر جائے گی, یہ قوم, یہ دونوں قبیلے یاجوج اور ماجوج کے آئسولیشن کے اندر ہیں. ہاں یہ ہیں کہاں پر, واللہ عالم. ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے, مجھے نہیں پتا اس میں کتنی حقیقت ہے, لیکن بعض ہسٹورین یہ بات کہتے ہیں کہ مے بی یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ سینٹر آف دا ارتھ میں ہیں,